السلام علیکم. پاکستان میں سات شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پہلے پاکستان سے یہ خبریں ہیں جن کی تفصیلی رپورٹ ہم آپ کو بعد میں سنوائیں گے اور پیش کریں گے. اسلام آباد سے اغوا کیے جانے والے پشاور پولیس کے عہدیدار طاہر داوڑ کی میت افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان کے سفارتکاروں کے حوالے کر دی گئی ہے. کوئٹہ میں ایک براہوی اداکارہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے، تاہم اسے بچا لیا گیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یورپی پارلیمان میں پاکستانی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے معاملے پر ہونے والی مجوزہ بحث کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اور غزہ میں فلسطینیوں کے گروپس نے سیز فائر قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع لیبرمین نے بدھ کے روز اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے. انہیں فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ فائر بندی پر اختلاف تھا. امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی تاریخ کی ہولناک آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 تک پہنچ گئی ہے. اور سری لنکا کا سیاسی بحران بدھ کے روز اس وقت شدید ہو گیا جب قانون سازوں نے وزیر اعظم مہندا راجہ پاکسے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور کر لی. اور امریکہ کے صدر مائک پینس نے بدھ کے روز میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی سے بالمشافہ ملاقات کی، اور روہنگیا مسلمانوں سے بدسلوکی پر میانمار کو کھلی تنقید کا نشانہ بنایا. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنی حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ آسیہ بی بی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتی ہے، اور بطور پاکستانی شہری آسیہ بی بی اور ان کے خاندان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جن کی پاکستان کے آئین میں ضمانت دی گئی ہے. وزیر اعظم نے یہ بات یورپی پارلیمان کے صدر انتونیو تاجانی سے منگل کو فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہی ہے. وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یورپی پارلیمان کے صدر نے عمران خان کو منگل کو فون کیا اور مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے تحفظ کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. غزہ میں فلسطینیوں کے گروپس نے سیز فائر قبول کرنے کا اعلان کیا ہے. گزشتہ دنوں غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جاری جھڑپوں کے دوران حماس نے جنوبی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ فائر کیے تھے، جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا. راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر درجنوں فضائی حملے کیے. فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں. فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر حالیہ جھڑپوں اور تشدد کو کئی برسوں کے بعد کا بدترین تشدد کہا جا رہا تھا. بدھ کے روز مصر کے عہدیدار سالس کی حیثیت سے وہاں پہنچے. ایک بیان میں کہا گیا کہ غزہ کے تمام گروپس نے اس سیز فائر کو قبول کر لیا ہے، جس میں مصر نے سالس کا کردار ادا کیا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع لیبرمین نے بدھ کے روز اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے. انہیں فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ فائر بندی پر اختلاف تھا. لیبرمین اسرائیلی حکومت اور ان دیگر لوگوں کے ساتھ شامل تھے جو مصر کی سالسی میں طے پانے والی فائر بندی معاہدے کے مخالف تھے، اور اس کے بجائے وہ چاہتے تھے کہ اسرائیلی فورسز کو غزہ کی پٹی میں پوری طاقت کے ساتھ عسکریت پسندوں کو جواب دینا چاہیے. انہوں نے بدھ کے روز اس معاہدے کو دہشت گردی کی اطاعت قرار دیا. امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی تاریخ کی ہولناک آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 تک پہنچ گئی ہے جب منگل کے روز مزید لاشیں ملی ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 200 سے زیادہ افراد کی ابھی تک گنتی نہیں ہو سکی ہے. تلاش جاری ہے جبکہ آگ پیراڈائز قصبے کے شمال اور مشرق میں پھیل رہی ہے. ہزارہا فائر فائٹرز کیمپ فائر کہلانے والی اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. منگل کی شام تک 35% آگ پر قابو پا لیا گیا تھا. سری لنکا کا سیاسی بحران بدھ کے روز اس وقت شدید ہو گیا جب قانون سازوں نے وزیر اعظم مہندا راجا پاکسے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور کر لی, جس سے اقتدار کے لیے خلا پیدا ہو گیا ہے. پارلیمنٹ کے اسپیکر جے سوریا نے بلند آواز ووٹنگ کروائی. اس سے پہلے راجا پاکسے کے حامیوں نے تحریک پر بحث سے پہلے اچانک چیمبر میں ریلی نکالی, لیکن نتائج اس کے بعد متوقع تھے جب جے سوریا نے پچھلے ہفتے کہا کہ راجا پاکسے کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کافی حمایت حاصل نہیں ہے. یہ سیاسی بحران 26 اکتوبر کو اس وقت شروع ہوا تھا جب صدر سینا نے وزیر اعظم وکرما سنگھے کو برطرف کر دیا تھا اور ان پر الزام لگایا تھا کہ ان کے ایک وزیر صدر کو قتل کرنے کے منصوبے میں شامل تھے. انہوں نے وکرما سنگھے کی جگہ راجا پاکسے کو تعینات کیا تھا. امریکہ کے صدر مائک پینس نے بدھ کے روز میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی سے بالمشافہ ملاقات کی ہے اور روہنگیا کے مسلمانوں سے بدسلوکی پر میانمار کو کھلی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. پینس نے یہ تنقید سنگاپور میں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں آسیان کے سالانہ اجلاس سے علیحدہ ایک ملاقات میں کی. امریکی نائب صدر نے کہا کہ تشدد اور جبر جو روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کیا گیا اس کا کوئی جواز نہیں تھا. برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے کو اس وقت ایک امتحان کا سامنا ہوگا جب بدھ کے روز وہ اپنی کابینہ سے اس معاہدے کی شرائط کے مسودے پر منظوری حاصل کرنے کی کوشش کریں گی جو برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے بارے میں ہے. برطانیہ اور یورپی یونین کے مذاکرات منگل کے روز طویل معاہدے پر پہنچ گئے, لیکن ان کی تفصیلات عام نہیں کی گئیں. ترک صدر رجب طیب اردوان ریاض پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ پچھلے ماہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت کے بارے میں آگاہ کرے. تازہ ترین اطلاعات میں منگل کے روز حکومت نواز اخبار صباح نے ایکس رے تصاویر شائع کی ہیں جو مبینہ طور پر سعودی ٹیم کے سوٹ کیس کی تھیں اور وہ مبینہ طور پر خشوگی کو قتل کرنے کے آلے دکھا رہی تھیں. ترک استغاثہ کا کہنا ہے کہ سعودی مخالف خشوگی کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا جب وہ سعودی سفارت خانے میں داخل ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہیں. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. اسلام آباد سے اغوا کیے جانے والے پشاور پولیس کے عہدیدار طاہر داوڑ کی میت افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان کے سفارتکاروں کے حوالے کر دی گئی ہے. اسلام آباد اور کابل میں وزارت خارجہ کے دفاتر نے بھی طاہر خان داوڑ کی لاش ملنے کی تصدیق کی ہے. اب طاہر خان کی میت جلال آباد سے پشاور منتقل کی جا رہی ہے. پشاور سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
اسلام آباد سے اغوا کیے جانے والے پشاور پولیس کے عہدیدار طاہر داوڑ کی میت افغانستان کی سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان کے سفارتکاروں کے حوالے کر دی گئی ہے. اسلام آباد اور کابل میں وزارت خارجہ کے دفاتر نے بھی طاہر خان داوڑ کی لاش ملنے کی تصدیق کی ہے. وزیرستان جرگہ کے سربراہ سمیع اللہ داوڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ افغان حکومت کو مل چکی ہے, اس نے ریسیو کر دی ہے. جلال آباد میں جلال آباد کونسلیٹ کو وہ اس نے ریسیو کی ہے اور ریڈ کراس کی گاڑی میں ہم تو تقریباً یہ 4-5 گھنٹے تو لگیں گے.
سمیع اللہ داوڑ نے کہا کہ طاہر خان کی تجہیز و تدفین پشاور کے حیات آباد میں ہی ہوگی. اسلام آباد اور کابل کے وزارت خارجہ نے اسلام آباد سے اغوا کیے جانے والے پولیس افسر کی لاش ملنے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ دونوں حکومتیں سفارتکاروں کے ذریعے اس معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے پولیس افسر طاہر خان داوڑ کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. طاہر خان داوڑ کی لاش افغانستان کے جس علاقے سے ملی ہے وہاں پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کے ٹھکانے موجود ہیں. پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی سرحد کے بارے میں پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ اس پر غیر قانونی آمد کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یورپی پارلیمان میں پاکستانی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے معاملے پر ہونے والی مجوزہ بحث کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق اس بحث کو ملتوی کرنے کی اطلاع یورپی یونین کے پارلیمان کے صدر انتونیو تھایانی نے وزیراعظم عمران خان سے منگل کو فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران دی۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنی حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ آسیہ بی بی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتی ہے اور بطور پاکستانی شہری آسیہ بی بی اور ان کے خاندان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جن کی پاکستان کے آئین میں ضمانت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بات یورپی پارلیمان کے صدر انتونیو تایانی سے منگل کو فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یورپی یونین کی پارلیمان کے صدر نے عمران خان کو منگل کو فون کیا اور مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے تحفظ کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دوران گفتگو انتونیو تایانی نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ آسیہ بی بی کے معاملے پر یورپی یونین کی پارلیمان میں ہونے والی مجوزہ بحث کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ بحث ایک ایسے وقت ملتوی کی گئی ہے جب آسیہ بی بی کے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر پاکستان میں بھی اس پر کھلے عام بحث نہیں ہو رہی ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے اس بابت گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی سے منسلک نجم رفیق کا کہنا تھا،
میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہایت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کسی طور پہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو کم از کم انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا جائے، کیونکہ پاکستان کے اپنے اندرونی معاملات ایسے ہیں کہ وہ بہت اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یورپین پارلیمنٹ کا اس معاملے میں بحث کو ختم کرنا یا نہ اٹھانا پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے لیے مزید مشکلات اور معاملات کھڑے نہ کیے جائیں۔
دوسری طرف بدھ کو پارلیمان کے باہر آسیہ بی بی کے معاملے سے متعلق ایک صحافی کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آسیہ بی بی کے معاملے سے متعلق ایک نظر ثانی کی اپیل سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے ان کے بقول اس معاملے پر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آسیہ بی بی کی رہائی کے فیصلے پر تحریک لبیک پاکستان اور بعض دیگر مذہبی جماعتوں کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا تھا، جس کے بعد بین الاقوامی برادری نے آسیہ بی بی کی جان کو لاحق خطرات پر سخت تشویش ظاہر کی تھی۔ تاہم پاکستانی حکومت کے عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ آسیہ بی بی کو ہر قسم کی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے اور وہ پاکستان میں محفوظ مقام پر مقیم ہیں۔ عمران خان سے گفتگو کے بعد یورپی یونین کے پارلیمان کے سربراہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ آسیہ بی بی اور ان کا خاندان محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ عمران خان سے اس بارے میں پوری طرح متفق ہیں کہ دنیا بھر میں ہر مذہب کا احترام ہونا چاہیے۔ سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے گفتگو کے دوران گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر پاکستان اور پاکستانی عوام کی تشویش سے بھی یورپی یونین کی پارلیمان کے صدر کو آگاہ کیا۔ انہوں نے انسانی حقوق سے متعلق یورپی یونین کی عدالت کے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں پیغمبر اسلام کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سنگاپور میں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس سے ملاقات کی ہے اور باہمی دلچسپی کے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وہ مالیاتی ٹیکنالوجی سے متعلق دنیا کے سب سے بڑے دو روزہ پروگرام فن ٹیک فیسٹیول میں شرکت کے لیے سنگاپور گئے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ نریندر مودی اور مائک پینس نے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کی اور علاقائی اور عالمی امور کے سلسلے میں باہمی مفادات کی بنیاد پر عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ مائک پینس نے اعتراف کیا کہ بھارت نے اقتصادی ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات کے سلسلے میں ایک اہم جزو ہے۔ ملاقات کے دوران قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور ان کے امریکی ہم منصب جان بولٹن بھی موجود تھے۔ وزیراعظم مودی نے امریکہ کو بھارت میں دفاعی ساز و سامان تیار کرنے کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم مودی مالیاتی ٹیکنالوجی سے متعلق دنیا کے سب سے بڑے دو روزہ پروگرام فنٹیک فیسٹیول میں شرکت کے لیے سنگاپور گئے ہوئے ہیں۔ عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار قمر آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں۔ دونوں ایک طرح سے فطری اتحادی ہیں اور دونوں کے باہمی تعلقات ابھی مزید آگے بڑھیں گے۔
دونوں دیشوں کے رشتوں میں اور اضافہ ہوگا اور مضبوط ہوں گے۔ दूसरी बात यह है कि हमारे अमेरिका से बहुत पुराने संबंध है, आज के नहीं है, काफी वक्फे से ये चल रहा है सिलसिला। और भारत इंडो पैसिफिक में भी अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहा है, और यही नहीं बल्कि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात है, भारत चाहता है वहां से मिले।
दरियस ना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज कहा कि वो नरेंद्र मोदी की दोस्ती के लिए उनके ममनून हैं और वो जल्द ही उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने व्हाइट हाउस में मुसलसल दूसरे साल जश्न दिवाली का एहतमाम किया और इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ उनके नहीं बल्कि उनकी बेटी इवांका के भी दोस्त हैं। ट्रंप ने भारत अमरीका तजारती समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियतों के माबेन शुरू हुआ है, हम भारत के साथ बेहतर तजारती मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप 30 नवंबर और 21 दिसंबर को अर्जेंटीना में मुनक्किद होने वाले ग्रुप 20 के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे, जहां उनकी मुलाकात और बातचीत के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पेश किया जा रहा है।
अमरीका के सदर माइक पेंस ने बुध के रोज म्यांमार के लीडर आंग सान सूची से बिलमुशाफा मुलाकात की और रोहिंग्या के मुसलमानों से बदसलूकी पर म्यांमार को खुली तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि वो रोहिंग्या पनाहगुजीनों की वापसी के बारे में पेशरफ देखने के मुतमन्नी हैं। इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे माइकल ब्राउन की एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर जिलानी।
नायब सदर पेंस ने आज सिंगापुर में जारी जनूब मशरकी एशियाई अकवाम की तंजीम आसियान के इजलास के मौके पर म्यांमार की लीडर आउन सान सू ची से मुलाकात की। इस बारे में नायब सदर पेंस का कहना था,
I'm also very anxious to hear about the progress that's being made regarding the Rohingya. This is a tragedy that has touched the hearts of millions of Americans.
मैं उस पेशरफ्त के बारे में जानने का बेताबी से मुंतजर हूं जो रोहिंग्या पनाहगजीनों के हवाले से हो रही है। ये एक बड़ा अलमिया है जिसने लाखों करोड़ों अमरीकियों के दिल को छू लिया है। म्यांमार की फ़ौज और दीगर इंतहा पसंद ग्रुपों की जानिब से तशद्दुद के नतीजे में 7 लाख रोहिंग्या अफराद को बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर करने का कोई जवाब नहीं है। सूची ने नायब सदर पेंस के बयान पर बराह रास्त कोई तबसरा नहीं किया, ताहम उन्होंने कहा कि वो म्यांमार को सब लोगों के लिए एक महफूज और खुशहाल मुल्क बनाने के सिलसिले में हर किस्म के तआवुन का खैर मकदम करती हैं। आउंग सान सूची को रोहिंग्या अफराद के कत्लेआम और 7 लाख अफराद को पनाह के लिए बांग्लादेश जाने पर मजबूर करने के मामले पर उनकी हिकमत अमली के हवाले से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। म्यांमार में बुद्ध मजहब को मानने वालों की अक्सरियत है। म्यांमार के बारे में अक्वामे मुत्तहदा के एक माहिर ने बांग्लादेश की हुकूमत से अपील की है कि वह इस माह रोहिंग्या पनाहगजीनों को म्यांमार के सूबे रखाइन में वापस भेजने के इकदामात रोक दे, क्योंकि वहां उन पर जुल्म और सितम रवा रखे जाने का खदशा है। म्यांमार में इंसानी हकूक से मुतल्लिक अक्वामे मुत्तहदा के नुमाइंदे यांगी ली ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि रोहिंग्या अफराद की वापसी के लिए हालात अभी साजगार नहीं हैं। उन्होंने इस सिलसिले में म्यांमार की हुकूमत की जानिब से वापस लौटने वाले रोहिंग्या अफराद के लिए यह जमानत देने में नाकामी का हवाला दिया कि वापसी के बाद रोहिंग्या अफराद को पहले की तरह के जुल्म और सितम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। शब्बीर जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में भड़कती आग में अब तक हलाक होने वालों की तादाद 48 तक पहुंच गई है। इनमें 42 वो अफराद भी शामिल हैं जो कैंप फायर में हलाक हुए। रियासत कैलिफोर्निया की तारीख में ये मोहलिक तरीन आग है। माइक ओ'सलिवन की इतला के मुताबिक ऐसे में जब आग बुझाने वाला अमला आग के शोलों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, दसियों हज़ारों अफराद बदस्तूर बेघर हैं और इमदादी अरकान मलबे से तलाश का काम जारी रखे हुए हैं। तफसीलात बयान कर रही हैं बहजत जेलानी।
अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली कस्बे पैराडाइस में हलाक होने वालों में से बेशतर की लाशें जली हुई गाड़ियों और तबाहशुदा इमारतों से मिलीं। आग बुझाने वाला अमला रात भर शोलों पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। आग अब 50,000 हेक्टेयर रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी है। आग बुझाने वाले अमले के बेशतर अरकान इस इलाके में रहते हैं जहां 7,600 मकानात और दूसरी इमारतें तबाह हो गई हैं।
But it's tough being in a small neighborhood like I live in and a lot of the homeowners, close to half, lost their home and about half made it through.
कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट के बटालियन चीफ میٹ والن کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے علاقے میں جہاں میں بھی رہتا ہوں رہنا مشکل ہے. بہت سے مالک مکان جہاں بسنے والوں میں سے تقریباً نصف سمجھیے اپنے گھر بار گنوا چکے ہیں. ہم سب کی جائیداد و املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے. جنوبی کیلیفورنیا میں وولزے آگ لاس اینجلس کے قریب مسلسل دہک رہی ہے. آگ بجھانے والے عملے نے تباہ ہونے والی عمارتوں کی تعداد 435 تک بتائی ہے. ان میں میلیبو علاقے میں موجود مہنگے مکانات بھی شامل ہیں. لاس اینجلس کاؤنٹی فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈیرل اوسبی کا کہنا ہے کہ تباہ ہونے والی عمارتوں کی صحیح تعداد کا پتہ چلانے میں ابھی کچھ اور دن لگ جائیں گے، لیکن میرے اندازے کے مطابق ان اعداد و شمار میں کافی اضافہ ہوگا. ریاست بھر سے آگ بجھانے والے عملے کے 8,000 سے زائد ارکان زمین اور فضا سے آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں. فائر فائٹرز سینتا اینا کہلانے والی تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے جو جنوبی کیلیفورنیا کینین سے چلتی رہیں.
سینتا اینا ونڈز کنٹینیو اینڈ دی نیو فائرز بیگن. وی آسک دی پبلک ٹو ریمین ویجیلنٹ.
کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی چیف نک شولر کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب سینتا اینا ہوائیں مسلسل چل رہی ہیں اور نئے مقامات پر بھی آگ بھڑکنا شروع ہوئی ہے، ہم عوام سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ چوکس رہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے انخلا کے بارے میں دی جانے والی ہدایات غور سے سنیں. وائٹ ہاؤس میں ایک ایونٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. صدر پر کیلیفورنیا کی جنگلات انتظامیہ سے متعلق شکایت پر نکتہ چینی کی گئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا،
وی مورن دی لائیوز آف دوز لاسٹ اینڈ وی پرے فار دی وکٹمز اینڈ دیئر آر مور وکٹمز دین اینی باڈی وڈ ایور ایون تھنک پاسبل.
صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم ضائع ہونے والی جانوں کا سوگ منا رہے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں. مزید لوگ بھی اس کا شکار بن رہے ہیں، جیسا کہ کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا کبھی ممکن ہو سکتا ہے. اس وقت جبکہ آگ بجھانے والا عملہ آگ سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگا رہا ہے، کیلیفورنیا کے 200 سے زائد مکین بدستور لاپتہ ہیں. بیجے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن.
برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے کو اس وقت ایک امتحان کا سامنا ہوگا جب بدھ کے روز وہ اپنی کابینہ سے اس معاہدے کی شرائط کے مسودے پر منظوری حاصل کرنے کی کوشش کریں گی جو برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے بارے میں ہے. برطانیہ اور یورپی یونین کے مذاکرات منگل کے روز ایک معاہدے پر پہنچ گئے، لیکن ان کی تفصیلات عام نہیں کی گئیں. غزہ میں فلسطینیوں کے گروپس نے سیز فائر قبول کرنے کا اعلان کیا ہے. گزشتہ دنوں غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جاری جھڑپوں کے دوران حماس نے جنوبی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ فائر کیے تھے، جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا. راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر درجنوں فضائی حملے کیے. فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں. فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر حالیہ جھڑپوں اور تشدد کو کئی برسوں کے بعد بدترین تشدد کہا جا رہا ہے. ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے تمام گروپس نے اس سیز فائر کو قبول کر لیا ہے، جس میں مصر نے سالس کا کردار ادا کیا ہے. ادھر اسرائیلی وزیر دفاع ایودگور لیبرمین نے بدھ کے روز اپنے استعفے کا اعلان کر دیا. انہیں فلسطینی عسکری پسند گروپ حماس کے ساتھ فائر بندی پر اختلاف تھا. لیبرمین اسرائیلی حکومت اور ان دیگر لوگوں کے ساتھ شامل تھے جو مصر کے سالسی میں طے پانے والے فائر بندی معاہدے کے مخالف تھے، اور اس کے بجائے وہ چاہتے تھے کہ اسرائیلی فورسز کو غزہ کی پٹی میں پوری طاقت سے عسکریت پسندوں کو جواب دینا چاہیے. انہوں نے بدھ کے روز اس معاہدے کو دہشت گردی کی اطاعت قرار دیا. ترک صدر رجب طیب اردوان ریاض پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ پچھلے ماہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت کے بارے میں آگاہ کرے. تازہ ترین اطلاعات میں منگل کے روز حکومت نواز اخبار صباح نے ایکس رے تصاویر شائع کیں جو مبینہ طور پر سعودی ٹیم کے سوٹ کیس کی تھیں، اور مبینہ طور پر خشوگی کو قتل کرنے کے آلے اس سوٹ کیس میں تھے. ترک استغاثہ کا کہنا تھا کہ سعودی مخالف خشوگی کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا جب وہ سعودی سفارت خانے میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے. پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے تمام سرکاری اداروں کو میڈیا ہاؤسز کے واجبات ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے. یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاکستان میں میڈیا مشکل دور سے گزر رہا ہے. اس بارے میں ہمارے نمائندے مرتضی زہری نے بات کی ہے بلوچستان یونیورسٹی کے طالب علموں سے. آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں.
اور کانفرنسوں سے متعلق ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ وزراء اور متعلق شریف خاندان
بلوچستان یونیورسٹی کے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن سے مہا بشیر اپنی صحافتی کریئر کا آغاز تو کر رہی ہیں مگر وہ پاکستان میں میڈیا کے مختلف اداروں سے صحافیوں کی برطرفی کی خبروں کو اپنے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھتی ہیں۔
مجھے تو نا امیدی نظر آ رہی ہے کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ رکھتی ہوں اور مجھے فائنینشلی بہت زیادہ پرابلم ہے، فیلڈ میں جگہ نہیں ہے تو مجھے تو اپنا فیوچر بالکل نظر نہیں آ رہا اس فیلڈ میں۔
انتظامیہ کے مطابق روا سال کے آخر تک یونیورسٹی کے شعبہ صحافت سے 50 زائد طالب علم ڈگری حاصل کریں گے۔ ان طالب علموں کا کہنا ہے کہ ان کے والدین نے ان کی تعلیم پر اس لیے پیسہ خرچ کیا کہ وہ مستقبل میں بڑے صحافی بنے، مگر صورتحال اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔
پرائیویٹ سیکٹر ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم اچھا کام کریں گے تو اوپر نکل جائیں گے، لیکن اب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک میڈیا ایسا فیلڈ تھا جس میں ہم جا سکتے تھے، ادھر سے بھی لوگ نکال رہے ہیں، تو ہم تو بڑے فکر مند ہیں کہ ماسٹرز کرنے آئے تھے، 2 میں ماسٹر کر لیں گے، والدین کی ہمارے سے توقعات تھی کہ یار ہم جا کے آگے گھر کو سپورٹ کریں گے فائنینشلی، لیکن اب صورتحال بہت گمبھیر نظر آ رہی ہے ہمیں۔
تاہم ان طالب علموں کے لیے اساتذہ کے پاس مثبت پیغام بھی ہے۔ شعبہ صحافت کے پروفیسر محمد فہیم کے مطابق موجودہ دور ڈیجیٹل میڈیا کا ہے اور نئے طالب علموں کے لیے جدید صحافت کے شعبے میں بہت سے مواقع موجود ہیں۔
اسٹوڈنٹس کا مستقبل تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور روشن لگ رہا ہے، کیونکہ پہلے ایک زمانہ تک کہ جب اس طرح کی خبریں اگر آتی ہیں سامنے تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی تھی، لیکن آج کل یہ ہے کہ ویب ہے، آن لائن کام کر سکتے ہیں لوگ، اپنے بلاگز پہ کام کرتے ہیں، ویب سائٹس ہیں، کسی کے پاس جاب نہ کر رہا ہو تو وہ خود اپنے لیے خود جاب کریٹ کر سکتا ہے مارکیٹ میں۔
جبری برطرفی سے بچنے اور آزادی سے صحافت کرنے کے لیے کئی سینئر صحافی پہلے ہی اپنی ویب سائٹس اور بلاگز بنا چکے ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں اب اساتذہ آن لائن جرنلزم کے بارے میں بھی پڑھا رہے ہیں تاکہ طالب علم دور جدید کے تقاضوں کے مطابق صحافت بھی کر سکیں اور اپنے لیے روزگار بھی حاصل کر سکیں۔ مرتضیٰ زہری، اردو وی او اے، کوئٹہ۔
گاڑیاں اسمبل کرنی ہوں، سامان اٹھانا ہو یا لوگوں کو معلومات مہیا کرنی ہوں، روبوٹس اب بہت سے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ماہرین کی کوشش ہے کہ روبوٹ ان بچوں کی مدد بھی کر سکیں جو آٹزم کے مرض کے باعث عام لوگوں کی طرح بات چیت نہیں کر پاتے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
6 آرجین اپنے روبوٹ دوست کیوی کے ساتھ ایک گیم کھیل رہا ہے۔ آرجین آٹزم سے متاثر ہے اور کیوی کوئی کھلونا نہیں بلکہ سماجی مددگار روبوٹ یا سوشلی اسسٹیو روبوٹ ہے۔ سوشلی اسسٹیو روبوٹکس ایک نئی فیلڈ ہے جو 15 پہلے قائم کی گئی تھی۔ اس کا مقصد ایسے روبوٹس بنانا ہے جو لوگوں کی مدد کر سکیں۔ آٹزم سے متاثر کئی بچے نہ صرف روبوٹس کو مثبت رد عمل دیتے ہیں بلکہ ان کی سماجی آداب سیکھنے کی جانب بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی مدد سے روبوٹکس کی ماہر مایا مٹارک اور ان کی ٹیم یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کی لیب میں یہ خاص روبوٹس بنا رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی شکل بنانے کے لیے کٹپتلیاں بنانے رہا ہے کہ کس طرح آرجین جیسے بچے گھروں میں اس سوشلی اسسٹیو روبوٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ہمارا مقصد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اگر روبوٹ کو طویل عرصے تک گھر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔
پروفیسر مٹارک اور ان کے طالب علم ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جزیل رگوزو کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے گیمز بنانے، خاندانوں کو بھرتی کرنے اور بچوں میں اس پروگرام سے ہونے والی بہتری جاننے میں مدد کی ہے۔
گھر پر کیے گئے اس تجربے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ایجاد لائیں جو بچوں میں علاج جیسا اثر ڈالے۔
ابتدائی نتائج حوصلہ افزا ہیں، بچوں کی حساب کی صلاحیت بہتر ہو رہی ہے اور روبوٹ نے بہت سی معلومات حاصل کر لی ہیں۔
ہر سیشن میں بچہ اور روبوٹ بات کر رہے ہیں، ہمیں ویڈیو اور آڈیو موصول ہو رہی ہے، ہمیں گیم سے پرفارمنس مل رہی ہے جس کا جائزہ لینا ہے۔
آنکھوں کی حرکتوں سے لے کر زبانی گفتگو تک جتنا ہو سکتا ہے ٹیم اسے دستاویز کی شکل دے دیتی ہے۔ بچوں میں انسانی تھراپسٹ سے رابطے کی جگہ لینے کے علاوہ سوشلی اسسٹیو روبوٹس تنہا، اکیلے اور ذہنی دباؤ کا شکار لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔
جہاں لوگ مدد نہیں کر سکتے وہاں یہ ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ آئیڈیا یہ نہیں کہ یہ لوگوں کی جگہ لے، لیکن جب یہاں کوئی نہ ہو وہاں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔
ضرورت پر کام آنے والا ہی دوست ہوتا ہے۔ چاہے وہ انسان ہو یا روبوٹ. فیتھ لپیڈس کے ساتھ وردہ خلیل, اردو وی او اے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے, رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی لیڈروں نے پاکستان کے کنٹرول والے کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کے اس بیان کی تائید کی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو فوجی مہم یا طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا, بلکہ بھارت اور پاکستان کو مل بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اور جنگ کو ٹالا جا سکے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے پاکستانی کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کے اس بیان پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی ممکنہ فوجی حل نہیں ہے, اور بھارت اور پاکستان کو افہام و تفہیم کے ذریعے اسے حل کر کے جنوبی ایشیا کو ایک اور تباہ کن جنگ سے بچانا چاہیے. کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے سردار مسعود خان کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا,
ہم متفق ہیں اس بات سے, حریت کانفرنس کا بھی یہ ماننا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور سے ایک سیاسی مسئلہ ہے, اسے طاقت سے, تشدد سے اور فوجی قوت سے حل نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک بھارت کی عزت اور ترمی کا تعلق ہے, اسی کا ہم خمیازہ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بندوق کی طرف مائل ہو رہے ہیں, کیونکہ انہیں کوئی اور سیاسی اور ترم راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس مسئلے کا حل دو ہی چیزوں میں مضمر ہے, یا تو بین الاقوامی قراردادیں جو ہیں یا ان پر عمل درآمد ہو, یا پھر فریقی مذاکرات جس میں ہندوستان, پاکستان اور آر پار کی کشمیری قیادت ہو, ان کو شامل کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے.
میر وائز نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مکالمے میں کشمیر عوام کے حقیقی نمائندوں کی شرکت ناگزیر ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حقیقی نمائندوں سے ان کی کیا مراد ہے, تو انہوں نے کہا کہ عوام کے وہ نمائندے جو ان کی خواہشات اور امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوں, نہ کہ بھارت کے موقف کی تائید و ترجمانی. پاکستانی کشمیر کے صدر نے مظفر آباد میں پاکستان نیوی اسٹاف کے 48 کورس کے شرکا کے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے بھارت پر ضد اور ہٹ درمی کا الزام عائد کیا تھا, اور کہا تھا کہ نئی دہلی کا یہ طرز عمل جنوبی ایشیا کو ایک اور تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے. اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بھارتی کشمیر میں مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کی لیڈر اور ممبر اسمبلی محمد یوسف تاریگامی نے کہا,
ان کے اس بیان کا تعلق ہے کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے کشمیر کا, بالکل وجہ ہے, اور یہ ایکسپٹڈ قابل قبول سچائی ہے آر پار. لیکن جہاں تک ان کی اس رائے کا تعلق ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ضد ہی ایک وجہ ہے کہ حالات کو بگاڑنے میں یا حالات کو اور زیادہ خراب کرنے میں, جنگ کی طرف دھکیلنے میں, میرے خیال میں انہیں اور زیادہ ضرورت سے کام لے کر, خلوص سے کام لے کر یہ بھی کہنا ہوگا کہ پاکستان کی ضد بھی کچھ کم نہیں ہے.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
پاکستان میں بچے کی پیدائش پر ملازمت پیشہ ماں کے لیے 6 اور باپ کے لیے 3 کی چھٹی کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے. اس عرصے کے دوران قانونی طور پر نہ تو تنخواہ کٹے گی اور نہ ہی چھٹی مانگنے پر ملازمت سے نکالا جا سکے گا. اس حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ.
پاکستان میں شادی شدہ ملازمت پیشہ مرد و خواتین کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب انہیں بچے کی ولادت پر لمبی چھٹی ملنے کا امکان ہے. اس حوالے سے قانون سازی کے لیے سینٹ میں بل پیش کر دیا گیا ہے, جس کے تحت بچے کی ولادت پر تنخواہ کے ساتھ ماں کے لیے 6 اور باپ کے لیے 3 کی لمبی چھٹی دی جائے گی. سینٹ میں بل پیش کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر کرتنین مری کی جانب سے بل میں کہا گیا ہے کہ زچہ اور بچہ کی دیکھ بھال شوہر کی ذمہ داری ہے, اور اگر وہ اپنی ملازمت سے بے فکر ہو کر اپنے خاندان کا خیال رکھیں گے تو دونوں کے درمیان باہمی تعلق اور گھرانے مضبوط ہو جائیں گے. سماجی رہنما فرزانہ باری کہتی ہیں کہ بچے کی پرورش ماں اور باپ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے.
پیٹرنیٹی لیو جو ہے آدمیوں کے لیے ایک تو یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے جو کہ اور ایک اس سے سگنل جاتا ہے پوری سوسائٹی کے اندر کہ جو بچے پالنا جو ہے وہ صرف جو ہے ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ باپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کہ ماں کی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے.
فرزانہ باری نے کہا کہ خواتین کو 6 ماہ کے بجائے 1 سال کی رخصت دی جائے تو یہ عمل زیادہ بہتر ہوگا.
6 منتھ پیسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور ماں کے لیے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں کیونکہ 2 سال تک تو آپ دیکھیں کہ بچوں کو جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ بچے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اگر ماں اس کو فیڈ کر پاتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ بچے کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں ورک پلیس کے اوپر کوئی چائلڈ کیئر سینٹرز نہیں ہے جو کہ بچے جو ہیں وہ ماؤں کے ساتھ جو ہیں وہ دفتروں میں بھی جا سکے اور کام کی جگہ پہ تاکہ وہ ان کو ٹائم پہ بریسٹ فیڈ کر سکیں. تو کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 6 مہینے ویسے بھی میٹرنیٹی لیو وتھ پے کم ہے.
فی الحال یہ بل صرف اسلام آباد میں سرکاری اداروں میں نافذ العمل ہوگا لیکن دیگر صوبائی اسمبلیاں بھی اس پر غور کر سکتی ہیں. بل پر مزید غور کے لیے اسے متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق آرٹیکل 37 کے تحت خواتین کو زچگی کے دوران سہولت فراہم کرنا لازمی ہے اور ملازمت پیشہ خواتین کو تنخواہ کے ساتھ 3 ماہ کی زچگی تعطیلات دینے کے پابند ہیں لیکن نجی اداروں میں اس قانون پر عمل درآمد کی شرح نہایت کم ہے اور چھٹیاں لینے کی صورت میں ان کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے یا انہیں فراغت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس قانون کے بعد امکان ہے کہ خواتین کو بچوں کی پرورش میں سہولت حاصل ہوگی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے آج بدھ کے روز غزہ کی پٹی پر حملے روکنے کے فیصلے کا دفاع کیا. اس سے قبل غزہ کے حماس حکمرانوں نے مصر کی کوششوں کے پس منظر میں فائر بندی پر اتفاق کر لیا تھا. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
اس سمجھوتے کے ذریعے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کئی روز سے جاری ہلاکت خیز لڑائی تھم گئی ہے. اسرائیل میں وزیراعظم نتنیاہو کی کابینہ کے کچھ وزراء اور دیگر لوگوں نے ان کے اس اقدام کو ہدف تنقید بنایا ہے. وہ فائر بندی کے بجائے اسرائیلی فوجوں کی طرف سے حماس پر زیادہ سخت حملوں کی حمایت کرتے ہیں. اس بارے میں اسرائیلی شہر سڈیرٹ کے ایک رہائشی ہرزل زگ زیگ کہتے ہیں, میں اب کبھی وزیراعظم نتنیاہو کو ووٹ نہیں دوں گا. یہاں لوگ خوف میں مبتلا ہیں, غازہ جیت گیا ہے, یہ کیا فضول بات ہے, یہ اس طرح جاری نہیں رہ سکتا. اسی شہر کے ایک اور رہائشی ڈیوڈ میمون کا کہنا ہے, ہماری حکومت وہی کچھ کر رہی ہے جو وہ چاہتی ہے, یہ بس ایسے ہی ہے, یہ بس ہمیں مصیبت میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے. ہم یہاں سڈیرٹ میں 3rd درجے کے شہری ہیں اور ہم صرف سڈیرٹ شہر کی ہی نہیں بلکہ غازہ کی سرحد کے ساتھ بسنے والی برادریاں ہیں. یہ شرمناک صورتحال ہے اور یہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی ہے اور ہمیں اطمینان سے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. ہم 18 سال سے اس صورتحال کو بھگت رہے ہیں. غازہ کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل کے اندر 460 راکٹ داغے ہیں جس کے جواب میں اسرائیل نے غازہ میں 160 ٹھکانوں پر بمباری کی ہے. ان حملوں میں 5 فلسطینی اور 2 دیگر افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ راکٹ کے حملے میں 1 اسرائیلی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں. شبیر جلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ اور المجاہدین بریگیڈ کو, جو حزب اللہ سے بطور ایک عالمگیر دہشت گرد گروپ منسلک ہے, باقاعدہ دہشت گرد قرار دے دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کے روز کہا کہ اس اقدام سے نصر اللہ اور AMB کو دہشت گردی کے لیے وسائل میسر نہیں آئیں گے. وائس آف امریکہ کی سلاتی ساہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
منگل کے روز کے یہ اعلانات اس وقت سامنے آئے جب غزہ اور اسرائیل کے درمیان اثر نو تشدد شروع ہو گیا. عسکریت پسندوں نے غزہ سے جنوبی اسرائیل میں راکٹوں کی جو باڑ فائر کی وہ سن 2014 سے اب تک کی سب سے بڑی تھی. اس سے کم از کم 1 شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. فریقین میں فائر بندی سے پہلے اسرائیلی فضائی حملوں میں 7 فلسطینی ہلاک ہو گئے اور غزہ میں حکمران حماس گروپ کے زیر استعمال متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں. امریکہ نے ایران کو علاقے میں عسکریت پسندوں کو ہتھیار، تربیت اور رقوم فراہم کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ محکمہ خارجہ میں انسداد دہشت گردی کے رابطہ کار نیتھن سیلز کہتے ہیں،
Let me give you some numbers. Iran spends $700 million a year on Lebanese Hezbollah. It gives another $100 million to various
Palestinian terrorist groups. آئیے میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاؤں۔ ایران لبنان میں حزب اللہ پر سالانہ $70 کروڑ صرف کرتا ہے۔ وہ $10 کروڑ مزید مختلف فلسطینی دہشت گرد گروپوں کو دیتا ہے، جن میں حماس بھی شامل ہے۔ اس رقم کو ملا کر جو تہران دیگر دہشت گردوں کو مہیا کرتا ہے، کل ملا کر $1 ارب سالانہ بنتا ہے۔ امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ ایران کی مدد سے حزب اللہ نے مضبوط ہتھیار حاصل کر لیے ہیں اور مشرق وسطی میں اثر و رسوخ غیر مستحکم کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کے روز حماس اور حزب اللہ کے دو لیڈروں کے بارے میں اطلاع دینے والوں کے لیے $50 لاکھ انعام کی پیشکش کی۔ ڈپلومیٹک سیکیورٹی کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائیکل ایوانوف کہتے ہیں،
Al-Ruri is a deputy of the Hamas's political bureau and one of the founders of Hamas's military wing. Al-Ruri is currently living freely.
Hamas کے سیاسی بیورو کے نائب ہیں اور حماس کے فوجی دھڑے کے خالقوں میں سے ایک۔ روری اس وقت لبنان میں آزادانہ مقیم ہیں، جہاں اطلاعات کے مطابق وہ پاسداران انقلاب کی قود فورس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اروری نے مغربی کنارے میں حماس کی فوجی کاروائیوں کے لیے رقوم اور ہدایات دیں اور وہ کئی دہشت گرد حملوں اور اغوا کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ انعام کے اس اعلان کے علاوہ محکمہ خارجہ نے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصراللہ کے بیٹے جواد نصراللہ اور المجاہدین بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ گروپ سن 2005 سے فلسطینی علاقوں میں مصروف عمل ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلوی پارلیمنٹ کی پہلی مسلمان خاتون رکن نے وزیر اعظم کے اس بیان پر تنقید کی ہے کہ ملک کے طرز زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ کٹر، پرتشدد اور انتہا پسند اسلام ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بیان جمعے کے روز ایک چاقو بردار صومالیہ نژاد شخص میلبرن میں ایک مہلک حملے کے بعد پولیس کی گولیوں کا نشانہ بننے کے بعد دیا تھا۔ رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پارلیمنٹ کے رکن این علی، جو دہشت گردی کے انسداد سے متعلق ایک سابق بین الاقوامی ماہر ہیں، کہتی ہیں کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کے تبصرے بائیس سے تقسیم تھے۔ موریسن نے میلبورن میں ایک حملے کے بعد اس سے لاحق خطرے کی تفصیلات بتائیں، جسے انہوں نے انتہا پسند اسلام کا کٹر اور خطرناک نظریہ کہا۔ پولیس کا خیال ہے کہ صومالی نجات تارک وطن حسان خلیف شیر علی کے، جس نے ایک شخص کو ہلاک اور دو دوسروں کو چاقو کے ایک حملے میں ہلاک کر دیا تھا، داعش کے ساتھ رابطے تھے اور اسے انتہا پسند بنا دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے اسلامی کمیونٹیز پر زور دیا ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ خطرناک تعلیمات اور نظریات آسٹریلیا میں نہ پھیلیں۔ این علی مصر میں پیدا ہوئی تھیں اور 2 سال کی عمر میں آسٹریلیا منتقل ہوئی تھیں۔ 2016 میں پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہونے کے بعد وہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کی پہلی مسلمان خاتون بن گئی تھیں۔ ان کا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مسلمان کمیونٹیز کو مہارتیں اور اعتماد دینے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ،
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls.
ہمیں مذمتی الفاظ سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں مسلمان کمیونٹیز کے لیے ان اپیلوں سے آگے جانے کی ضرورت ہے جو قانون نافذ کرنے والا ہر وہ ادارہ کرتا ہے جس سے میں نے کبھی بات کی ہے، تاکہ سیکیورٹی کے ایک بہت اہم اتحادی کو تسلیم کیا جائے اور روک تھام کے کسی مؤثر جلد مداخلت کے طریقے کی جانب بڑھا جائے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلوی پارلیمنٹ کے رکن این علی کے۔ دوسرے مسلمان رہنماؤں کا خیال ہے کہ جمعے کے روز میلبورن میں ہونے والا مہلک حملہ آسٹریلیا کے سیکیورٹی کے اداروں کی ناکامیوں کا ایک نتیجہ تھا۔ حملہ آور شیر علی کا آسٹریلیا کا پاسپورٹ اس سے قبل ان خدشات کے باعث منسوخ ہوا تھا کہ اس نے 2015 میں شام سفر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ انتہا پسند نظریات کا حامل تھا، انٹیلیجنس اداروں نے فعال طریقے سے اس کی نگرانی نہیں کی اور اسے ایک خطرہ نہیں سمجھا گیا۔ وہ حملے کے دوران پولیس کی فائرنگ کا نشانہ بنا اور بعد میں ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اسی دوران فنڈز اکٹھے کرنے کی ایک مہم نے اس بے گھر شخص کی مدد کے لیے لگ بھگ $85,000 اکٹھے کر لیے ہیں، جس نے شیر علی کو ایک شاپنگ ٹرالی سے ٹکرا کر دو پولیس افسروں کو اس کے چاقو کے حملے سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ مشتبہ دہشت گرد پہلے ہی ایک کیفے کے مالک کو ہلاک اور دو دوسروں کو زخمی کر چکا تھا۔ آسٹریلیا میں دہشت گردی کا بدستور ایک ممکنہ خطرہ موجود ہے۔ آسٹریلیا میں 6 لاکھ مسلمان بستے ہیں۔ اسلام ملک میں سب سے نمایاں غیر مسیحی مذہب ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں حکومتوں اور دیگر تمام پارٹیوں پر زور دیا ہے کہ وہ صحافیوں کے حقوق کا احترام کریں اور ان کے فرائض میں رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اس رپورٹ کے اسفر امام۔
منگل کو روزانہ کی بریفنگ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے پاکستانی صحافی مسعود حیدر کی جانب سے حال ہی میں کراچی پریس کلب پر چھاپے اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے علاوہ ڈھاکہ میں ایک صحافی شاہد الاسلام کی گرفتاری پر توجہ دلانے پر دونوں حکومتوں اور تمام پارٹیوں پر زور دیا کہ وہ صحافیوں کے حقوق کا احترام کریں۔ فرحان حق نے کہا،
Our comment in both situations is we believe that governments and all parties on the ground need to respect the rights of journalists and allow them to go about their work without hindrance or interference. The same position is the case with the Karachi Press Club.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں مقامات کی صورتحال پر تبصرہ کروں گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ دونوں حکومتیں اور میدان میں موجود تمام پارٹیوں کو صحافیوں کے حقوق کے احترام کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں اجازت دینی چاہیے کہ وہ کسی بھی رکاوٹ کے بغیر اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ اسی طرح کی صورتحال کراچی پریس کلب کے بارے میں بھی ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی پریس کلب میں سادہ لباس مسلح افراد داخل ہو گئے تھے جنہوں نے مختلف کمروں کی ویڈیو فلمیں بنائی اور اپنی شناخت کرائے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صحافیوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، جس کے بعد سینئر صحافی اور روزنامہ نئی بات کے ایڈیٹر نصر اللہ چودھری کو سادہ لباس مسلح افراد ان کے گھر سے اٹھا کر لے گئے اور لاپتہ کر دیا۔ تاہم صحافیوں کے احتجاج کے بعد انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ایف آئی آر میں الزام عائد کیا ہے کہ نصر اللہ چودھری کے قبضے سے 2011 میں شائع ہونے والے دو کتابچے برآمد ہوئے جن میں طالبان کی حمایت کی گئی تھی۔ کراچی پریس کلب جمہوری اور مظلوم قوتوں کی پناہ گاہ رہی ہے، جہاں کوئی بھی شخص اپنے مسائل کا بلا خوف و خطر اظہار کر سکتا ہے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا کوئی بھی مسلح گروہ پریس کلب کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ پریس کلب میں پیش آنے والے حالیہ واقعے پر صحافی کمیونٹی میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بھارت کے شہر ممبئی کی کچی آبادی دھاروی دیکھنے میں تو غربت کی تصویر ہے، لیکن وہاں روزانہ کروڑوں کے کاٹ کباڑ کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہے جو ہم پھر آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اس وقت کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں ایک برہمی اداکارہ نے خودکشی کی کوشش کی، تاہم اسے بچا لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اداکارہ مالی مشکلات کا شکار تھی۔ بلوچستان میں فنکاروں کی مالی مشکلات کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر کام کرنے والے اداکاروں کی مالی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ بدھ کو بلوچستان کے مقامی براوی زبان کی ڈراموں اور ٹی وی شوز میں کام کرنے والی اداکارہ اور اینکر پرسن نے مالی مشکلات اور کام نہ ملنے کے باعث خوب آور گولیا کھا کر خودکشی کی کوشش کی، تاہم گھر والوں نے اداکارہ کو اسپتال میں داخل کر کے اس کی جان بچائی۔ فنکارہ غزالہ بلوچ کی ایک ساتھی فنکارہ نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ غزالہ مقامی ٹیلی ویژن میں مختلف ڈراموں اور پروگراموں میں کام کرتی رہی ہے، لیکن ادارے کی جانب سے ان کو ملنے والے پیسے انتہائی کم تھے، جس کے باعث ان کا گزارا مشکل ہو گیا تھا۔
یہی کہہ رہی تھی، مجھے پریشان ہو گئی ہوں، گھر میں نہ گورنمنٹ جاب ہے، یو پی ٹی میں پروگرامز بھی کم ہو گئے، پیمنٹ کم ہے، ضروریات زیادہ بڑھ گئی ہیں، پیمنٹ ہماری انتہائی کم ہے، ٹی وی میں سے ہمارے پروگرامز بھی کم ہیں، اس لیے ایک یا دو پروگرام ملتے ہیں تو اس میں تو زیادہ گزارا نہیں ہو پاتا۔
بلوچستان میں ماضی قریب میں بہترین فنکار پیدا کیے ہیں، جن میں اسام قاضی، اسماعیل شاہ، ایوب کوسو، ریاض جیسے بڑے نامور فنکار شامل ہیں، جو اب اس شہر کو چھوڑ کر ملک کے بڑے شہروں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اس صوبے میں اداکاری، گائیگی اور شو بز کے دیگر شعبوں سے وابستہ مرد خواتین فنکاروں کی تعداد چند سال پہلے تقریباً 350 کے لگ بھگ تھی، جو اب کافی کم ہو گئی ہے، اور نئے فنکاروں نے اس شعبے کا رخ کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ ٹی وی اور ریڈیو سے گزشتہ 30 سال سے وابستہ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے سینئر فنکار غلام فاروق کا کہنا ہے کہ نجی ادارے کوئٹہ یا صوبے کے دیگر شہروں میں کوئی کام نہیں کراتے، جبکہ کوئٹہ میں اب کسی بھی سطح پر ڈرامے یا سٹیج شو نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بیشتر فنکار اس شہر کو چھوڑ چکے ہیں۔
کوئٹہ جو شہر تھا جس میں ڈراما فیسٹیول ہوا کرتے تھے، وہ فیسٹیولز بھی ختم ہو گئے ہیں. ابھی تو کوئی ڈراما کرنے کے لیے بھی تیار ہیں نہ کوئی ڈراما دیکھنے کو تیار ہے. اس کے لیے ایک روح پھونکنی پڑے گی, اس میں نئے سرے سے ان کا آغاز کرنا پڑے گا اور محتاط ہونی چاہیے اس کی تاکہ لوگوں کو اس طرف دوبارہ رغب کیا جا سکے. پورے بلوچستان میں اس طرح کا کوئی کمرشل تھیٹر نہیں ہے یا ایسا ذریعہ نہیں ہے جہاں سے فنکار پیسہ کما سکے. گلوکار اتنا کر لیتے ہیں کہ چلو کسی شادی بیاہ پہ کوئی محفل ہو گئی تو چار پیسے انہوں نے کما لیے تو ٹھیک ہے, ادر وائز تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو سنبھال سکے.
بلوچستان کے فنکاروں کے بقول اداکاری اور گلوکاری کے شعبے سے وابستہ دیگر فنکاروں کی حالت بھی نہایت خراب ہے. کچھ عرصہ پہلے بلوچی زبان کے گلوکار صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے والے بشیر بلوچ اور رباب بجانے والے سلطان محمد چانے نے اپنے میڈل سڑکوں پر رکھ کر انہیں فروخت کرنے کی کوشش بھی کی تھی تاکہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں. اسی طرح دیگر فنکار اور گلوکار جو اس وقت عمر رسیدہ ہونے کے باعث بے روزگار ہیں وہ بھی حکومت سے مالی امداد کی آس لگائے بیٹھے ہیں. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
بھارت کے شہر ممبئی کی کچی آبادی دھاروی دیکھنے میں تو غربت کی تصویر ہے لیکن وہاں روزانہ کروڑوں کے کاٹ کباڑ کا کاروبار ہوتا ہے. اس کاروبار سے صرف ممبئی والے ہی نہیں بھارت کے دوسرے حصوں کے لوگ بھی اپنے خاندانوں کا پیٹ پالتے ہیں. اس کاروبار کو قریب سے دیکھنے کے لیے سنیے ریتل جوشی کی یہ رپورٹ.
رونق, رفتار اور رنگینی کے شہر ممبئی کی ایک پہچان اور ہے. شہر کے بیچ بسی یہ بستی دھاروی, یہ ایشیا کے سب سے بڑے سلمز میں سے ایک ہے. مشکلات اور مفلسی کی تصویر نظر آتا یہ علاقہ دراصل لاکھوں لوگوں کا پیٹ پالتا ہے. دھاروی کی خاصیت ہے کہ یہاں کے چپے چپے پر کمائی کا کوئی ذریعہ موجود ہے, پھر چاہے وہ ذریعہ کباڑ ہی کیوں نہ ہو.
کباڑ میں سے پیسہ آنا چاہیے, بس پیسہ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے نا, اس سے اتنا گھر چل رہا ہے, بچے پڑھائی کر رہے ہیں, ایک بچہ ڈاکٹر ہے, ایک بی فارما جو ہے اس کا ہو گیا, ایم فارما کر رہا ہے.
ممبئی شہر ہر روز تقریباً 9,000 میٹرک ٹن کوڑا کباڑ پیدا کرتا ہے. اس کے 80% حصے کے پہلے سٹیج کا سیگریگیشن اور ریسائکلنگ دھاروی میں ہوتی ہے. یہاں چل رہی تقریباً 15,000 ریسائکلنگ یونٹس میں کاغذ کی ردی سے لے کر پلاسٹک, میٹل, الیکٹرانک اور ای ویسٹ تک سب کچھ آتا ہے.
جو ڈمپنگ میں مال جو جا رہا ہے لینڈ فلنگ میں, تو اس میں سے کافی مال چن کے وہ لینڈ فلنگ کا بوجھ کافی کم کر دیتے ہیں. جو ہم لوگ کلیکٹ کر کے لاتے ہیں ویسٹ پیپر یا تو پلاسٹک ویسٹ, اس کا ری یوز ہونے کے وجہ سے انوائرمنٹ میں بھی فرق آتا ہے اور انوائرمنٹ بھی کافی بچتا ہے.
یہاں کام کرنے والے زیادہ تر افراد دوسرے علاقوں سے آنے والے مزدور ہیں جو کام کی تلاش میں دور دور کی ریاستوں سے آتے ہیں. دھاروی میں ان کی اپنی روزی روٹی تو چلتی ہی ہے, گاؤں قصبوں میں پیچھے رہ جانے والے ان کے گھر والوں کا بھی گزارا ہوتا ہے.
7-8 سال سے کر رہے, کما کے مکان بنایا, ماں باپ کو سب کو خوش رکھا ہے.
2-4 مہینے ایک ساتھ میں پیسہ جمع ہو جا رہا ہے, گاؤں میں 100-200 کماتے جمع نہیں ہوتے ہیں.
دن رات دوڑتے بھاگتے شہر کو یاد بھی نہیں رہتا ہوگا کہ اس کی رونق اور چکا چوندھ بنائے رکھنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگ دھاروی کی سیاہ گلیوں میں گم رہتے ہیں. لیکن دھاروی کی سب سے بڑی خاصیت بھی یہی ہے کہ یہاں نہ تو غربت اور نہ ہی کچرے کا ڈھیر حوصلے اور امیدوں کی اڑان کو روک پاتا ہے. ریتل جوشی, اردو وی او اے, ممبئی.
پالتو جانور بہت سے لوگوں کے لیے ایک ایسا دوست ہوتا ہے جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے. وہ ان کے لیے جذباتی سطح پر ایک سہارا ہوتا ہے. امریکہ میں تشدد کا شکار ہونے والی بہت سی خواتین صرف اس لیے شیلٹرز میں نہیں رہ پاتی کہ وہاں انہیں جانور رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس مسئلے کے حل کے لیے نیو یارک میں ایک ایسا شیلٹر ہوم کھولا گیا ہے جہاں انسان اور ان کے یہ دوست ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں انشمان آپ تھے.
ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کی ہوپ ڈاسن اپنی ڈاگ کوکو کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھتی ہیں. جب ہوپ کے خلاف گھریلو تشدد کی حد ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی کوکو کو لے کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا.
مجھے اس کی فکر تھی کہ زیادہ تر شیلٹرز میں پالتو جانوروں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. جب مجھے کوکو کو کچھ روز کے لیے پالتو جانوروں کے بورڈنگ ہاؤس میں رکھنا پڑا تو بچوں کو تسلی دی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تاہم اندر سے میں بہت پریشان تھی کہ کیا ہوگا. اس تمام صورتحال میں وہ پہلی بار تھا کہ میں رو پڑی.
لیکن ہوپ کو سہارا ملا نیو یارک کے پیپل اینڈ اینیملز لیونگ سیفلی یا پیلز پروگرام کا. اس پروگرام کے تحت گھریلو تشدد کے متاثرین کو ان کے پیٹس کے ساتھ پناہ دی جاتی ہے. न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है।
न्यूयॉर्क और पूरे मुल्क में कत्ल होने वाली हर तीन में से दो खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। जहां दूसरे तमाम जराइम में कमी हुई है, घरेलू तशद्दुद की शरह वहीं की वहीं है। इसी को देखते हुए इंतजामिया ने हमें पायलट प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त दी है। इसमें पहले तो हमने पहले से मौजूद शेल्टर्स ही में मुख्तसर तादाद में पालतू जानवरों को रखने की इजाज़त दी। इस प्रोग्राम के जरिए हमने इस हवाले से ऐसे शेल्टर्स की जरूरत को साबित कर दिया है जहाँ घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन अपने पालतू जानवरों के साथ पनाह ले सकते हैं।
इसी मकसद से हाल में न्यूयॉर्क के सबसे बड़े पैल शेल्टर को खोला गया। नए शेल्टर में 30 मकान हैं, जिनमें 100 के करीब सर्वाइवर्स और पेट्स रह सकते हैं। साथ ही बच्चों के खेलने और पेट्स को नहलाने और वॉक कराने की जगह भी बनाई गई है। न्यूयॉर्क सिटी के डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन से आए सर्वाइवर्स यहाँ 6 महीने तक रह सकते हैं। खुद पैल शेल्टर में रह चुकी होप इसकी अहमियत को दुनिया के सामने लाना चाहती है।
अगर उन्हें इल्म होगा कि एक महफूज जगह मौजूद है जहां वो तशद्दुद की अलामात वाज़ह होते ही और हस्पताल और मुर्दा खाने जाने से बहुत पहले जाकर पनाह ले सकती हैं, तो वो निकल जाएंगी। तो ऐसा शेल्टर जाने बचाने के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है।
इस प्रोग्राम को चलाने वाला अर्बन रिसोर्स इंस्टीट्यूट दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर ऐसे कई और शेल्टर्स खोलना चाहता है। अंशुमान आपटे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मुदस्सिरा मंजर। पुरानी जीन्स और गिटार।
पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना।
अली हैदर ने ये गीत गाकर जीन्स को एक आलमगीर रंग दे दिया था। अमेरिका का ये कौमी पहनावा जिस एहतमाम से तैयार किया जाता है, उसे दुनिया भर में मकबूल होना ही चाहिए। जीन्स के बारे में कहा जाता है कि बरसों उन्हें फैशनेबल रंग देने के लिए फैक्ट्रियों में कारकुन सैंड पेपर से इनकी खूब रगड़ाई करते रहे हैं ताकि इनका रंग उड़ जाए, इनमें नरमी आ जाए और पहनने में आरामदेह हो जाए। मगर वक्त बदला, वक्त के अंदाज बदले और फैशन की दुनिया भी बदलने लगी। लेवी स्ट्रॉस कंपनी में डिज़ाइनर जीन्स को आखिरी टच देने के लिए डिजिटल पेन और टच स्क्रीन कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। नए डिज़ाइन लेज़र मशीन पर अपलोड कर दिए जाते हैं और सिर्फ 90 सेकंड्स में जीन्स की एक पैंट की हैयत ही तब्दील हो जाती है, जबकि हाथ से करने में इस अमल में 30 मिनट की मेहनत दरकार होती है। लेवी स्ट्रॉस की जीन्स में टेक्निकल इनोवेशन के सदर बार्ट साइट्स कहते हैं,
इट्स वन दैट विल श्योरली ट्रांसफॉर्म हाउ जीन्स वेयर इज।
ये एक चीज यकीनी तौर पर जीन्स को तब्दील कर देगी कि जीन्स कैसे पहनी और डिजाइन की जाती हैं, इन्हें कैसे तैयार किया जा रहा है या फरोख्त किया जा रहा है। लेवी स्ट्रॉस की चीफ सप्लाई ऑफिसर लिज ओनील कहती हैं कि 165 बरस से जीन्स का कारोबार करने वाले इस डिजिटल तरीके को अपनाकर बहुत कम वक्त में जीन्स फैक्ट्री से मार्केट में पहुंचा सकते हैं। और आप जानिए, वक्त पैसा है। ली फंग सोर्सिंग की एक बड़ी बैन अलावामी कंपनी है। वो अपने ग्राहकों को बाकायदा ये मुशाहिदा करवा रहे हैं कि कैसे डिजिटल तरीके अपनाकर और नए सॉफ्टवेयर के जरिए 3D लिबास तैयार करने की सनत में इनकलाब ला सकता है। विटनी कैथकार्ट कैथकार्ट टेक्नोलॉजीज की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहती हैं,
सो इफ यू थिंक अबाउट क्रिएटिंग प्रोडक्ट इन 3D वेयर यू कुड एक्चुअली एसेंशियली,
चुनांचे अगर आप 3D में कोई चीज तैयार करना चाहते हैं तो आप कोई एक लिबास तैयार करने से पहले पूरी खेप का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। यूं न सिर्फ कपड़ा बल्कि वक्त भी जाया होने से बच सकता है और सोच समझ कर फैसला भी किया जा सकता है। सैन फ्रांसिस्को में फैशन की फर्म बीटा ब्रांड के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस लिंडलैंड इससे इत्तेफाक करते हैं। वो कहते हैं कि वक्त की बचत ही असल बचत है।
The amount of time that goes on decision making and making prototypes can take weeks and months, and we eliminate that.
फैसला करने में जो वक्त सर्फ होता है और नमूने तैयार करने में, इसमें हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। यूं ये वक्त बच जाता है। टेक्नोलॉजीज की नई लहर जिंदगी के दीगर शोबों की तरह فیشن کی صنعت میں بھی تبدیلی لا رہی ہے اور نت نئے اور جدید نمونوں اور اشیاء کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ بھلا ہو نئی ٹیکنالوجیز کا کہ وہ اس مانگ کو پورا کرنے میں فیکٹریوں کے مالکان کی مدد کر رہی ہے۔ بس یادیں 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 رہ جاتی ہیں۔ مدثر منجر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر راب میکلین۔ اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ، اور خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔